اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بیدد کل ذرت میت الفرق مرتین. سورہ انفال آیت نمبر 35.
وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو.
وما كان صلاتهم عند البيت الا مكا وتصدية وفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے پاس، یعنی صرف سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ دشمنی تھی، اللہ اور رسول سے دشمنی تھی، اور دشمنی تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کعبہ کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، تو وہاں سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے؟ تو یہ اللہ اور رسول سے دشمنی ہے، اور یہ اس کفر کی وجہ سے عذاب چکھیں گے. اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا بات ہے؟ وہ جو کل آیا تھا کہ اس میں آیا تھا کہ آپ تم لوگ کیسے اپنے کو خانہ کعبہ کے متولی یا مجاور سمجھتے ہو؟ تم تو نہیں ہو، تم تو مسجد سے لوگوں کو روکتے ہو. اب صلح حدیبیہ میں کیا ہوتا؟ حضور اور صحابہ حج کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے آ رہے تھے، اور انہوں نے روک دیا. حالانکہ قریش اور مکہ والے کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کسی کو روکنے کی بیت اللہ کا طواف کرنے کی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا. تو اور یہ اپنے کو خانہ کعبہ کے متولی کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 34 آیت میں کہا ہے کہ تم کیسے متولی ہو؟ تم تو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہو، تم تو متولی نہیں ہو سکتے. متولی تو متقین لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا؟ تم کیسے متولی ہو کہ تم سیٹیاں بجا رہے ہو اور بیعت بھی کر رہے ہو؟ اس وقت ہماری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. تو جو مسجد کا خانہ کعبہ کا احترام، یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کا نام رکھا، نشانی ہے. تو اسی طرح دنیا میں تمام مسجدیں ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اگر ان کا ہم احترام ادب ویسے نہیں کریں گے جیسے کرنا چاہیے، تو چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو شدید عذاب ہوگا. تو ہمیں بچوں کو اپنے سکھانا چاہیے کہ مسجد میں یا اللہ والوں کی محفل میں بھاگنا دوڑنا کھیلنا کودنا ادب ادب سکھانا چاہیے، کہ مسجد کا احترام ہے، مسجد نبوی کا بھی احترام ہے، خانہ کعبہ کا بھی احترام ہے. تو اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. تو اگر اس میں کا ہم احترام نہیں کریں گے، اس کے باہر کھڑے ہوئے ہم بات چیت کر رہے ہیں. آج کل آپ لوگوں کو مسجد کے باہر، مسجد کے اندر کی باہر کی صورتحال معلوم ہے ہم مسلمانوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیز کو پسند نہیں فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون.
بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا.
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم يصدون عن سبيل الله, یہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں پر, اس رسم رواج پر, اس طور طریقے پر جو اللہ کے راستے سے روکے. اب اس وقت یہ جو صورتیں ہیں, یہ اس کی لڑائی کے مکہ کی جو پہلی لڑائی ہوئی تھی اس کے پس منظر میں ہے, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں آنے سے پہلے ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے, قریش نے تمام قبیلوں کو جمع کر کے مال دولت جمع کیا تھا کہ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالو, ہم تجارت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اسلحہ وغیرہ ضرورت کے سب سامان لاتے ہیں اور مسلمانوں پہ اپس پہ حملہ کریں گے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو تم مال خرچ کر رہے ہو یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو استعمال ہوگا. تو یہ مال جو تم خرچ کر رہے ہو, فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلِبُونَ, اللہ کہتا ہے تم خرچ کرو گے لیکن تمہارا یہ خرچ کرنا حسرت بن جائے گا, تم غالب نہیں آ سکتے, تم مغلوب ہی رہو گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ, اور جو اللہ کا انکاری ہے وہ جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا. اب یہ اس وقت کے لیے ہے لیکن یہ قیامت تک کے لیے آیا تھا, اب اسے میں نے اپنے لیے سمجھنا ہے. ہم جو مال و دولت اپنے اثر رسوخ مال دولت اگر ہم استعمال کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی مخالفت میں جا رہا ہے, یعنی اللہ کے راستے سے ہم روک رہے ہیں لوگوں کو اور دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اب آپ لوگ دیکھ لیں, ہمارے رسم رواج طور طریقے سب یہ سب اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہیں, قرآن اور شریعت کے خلاف ہیں. تو اب یہ سب مال و دولت وہاں خرچ ہو رہا ہے, اللہ کے راستے میں تو نہیں خرچ ہو رہا, اللہ کی محبت میں تو نہیں خرچ ہو رہا, اللہ کی اللہ والوں کی محبت کی جماعت پہ تو نہیں خرچ ہو رہا, ان چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے اب مقابلہ ہے, اب یہ راستے سے روکنا کیسے, مقابلہ ہے. ایک دوسرے سے بڑھ کر ہم دنیا داری میں پیسے خرچ کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے بڑھ کر خرچ کر رہے ہیں, دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, نہ جھوٹی عزت کے لیے, جھوٹے نام نمود کے لیے. اللہ کے راستے میں تو خرچ نہیں کر رہے, اللہ کی مرضی سے خرچ نہیں کر رہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پہ تو خرچ نہیں کر رہے, اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں, اور وہ بھی جو دنیا داری کے لیے خرچ کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو خرچ نہیں کر رہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال تم خرچ کرتے رہو گے لیکن جو تمہارا مال حلال مال اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف خرچ ہوگا وہ تمہارے لیے حسرت بن جائے گا, اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہمیں چاہیے, اچھا ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. والذین کفروا, اچھا یہ جہنم کی, اللہ کہہ رہا ہے یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں, اب کس سے انکار کرنا, ہم تو نہیں ہیں نا, ہم تو مشرک نہیں ہیں نا, ہم اپنے کو مشرک تو نہیں سمجھتے, ہم اپنے کو یہود و نصارہ تو نہیں سمجھتے, ہم تو اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف تم حلال مال خرچ کرو گے دنیا داری کے لیے, اور یہ ایک مقابلہ جاری ہے ہمارا, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا اور تم سب ادھر جہنم میں جمع ہوگے. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے, پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے, پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے, ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں.
لا یمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ کہہ رہا ہے میں جو خبیث فطرت کے لوگ ہیں پاک متقی پرہیزگار لوگوں سے الگ کر دوں گا. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور تمام ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دوں گا، سب کو اکٹھا کر لوں گا. فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، سب کو جمع کر لوں گا. فَجَعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ آیتوں کو ہمیں اپنے لیے سمجھنا چاہیے. اب خبیث، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمام خبیث لوگوں کو متقی اور پاک صاف لوگوں سے الگ کر دوں گا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، اگر میں نے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور میں نے دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہی تو اللہ کے نزدیک وہ پلید لوگ ہیں. میں اللہ اور رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہی ہوں تو میں پلید ہوں، اور جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت محبت اور عشق میں زندگی گزار رہے ہیں وہ پاک ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام پلید لوگوں کو میں ایک جگہ جمع کر دوں گا اور ان کو جہنم میں ڈالوں گا اور یہ خسارے میں ہوں گے. اب خسارہ کیا، ہمارے لیے خسارہ کیا ہوا کہ ہم نے تو تمام زندگی حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھے، خیر خیرات بھی کیے، لیکن اپنی مرضی سے کیے، اللہ کے مزاج کو اللہ کو جان کے نہیں کیے. ہم بحیثیت مسلمان کرتے رہے، میں نے اپنے کو نہیں پہچانا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف نہیں کیا. جو بھی میں حقوق اللہ حقوق العباد کرتی رہی وہ میں اپنی مرضی سے کرتی رہی، تو جو میں اپنی مرضی سے کروں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پلید لوگ کہہ دیا ہے. پاک کون ہے؟ جنہوں نے اپنی مرضی چھوڑ دی، اپنے تمام اختیارات اپنا تن من دھن اللہ کو دے دیا، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی. اب وہ دنیا میں ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ ہر چیز میں وہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز میں اللہ کی رضا ہے اور کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو اس سے بچتے ہیں. جس میں رضا ہے وہ لیتے ہیں، چاہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی اولاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو، چاہے وہ دنیا والے اس سے کتنے بھی ناراض ہو، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، اب دھیان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو متقی و پرہیزگار ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاک ہیں، میں ان کو پلید لوگوں سے الگ کر دوں گا، اور یہ تمام پلید لوگوں کو ایک جگہ جمع کروں گا اور جہنم میں ڈال دوں گا، اور وہ خسارے میں گئے. ہمارا خسارہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے تو عبادات کی ہیں، ہم نے تو روزے رکھے ہیں، ہم نے حقوق العباد کیے ہیں، سب کیے، لیکن ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا. جب قیامت کے دن، جب ہمارے ہاتھ میں قیامت کے دن کچھ نہیں آیا تو میں خسارے میں نہیں ہو گئی؟ میرے تو وہ نمازیں بھی گئیں، وہ حج بھی گئے، عمرے بھی گئے، وہ ماں باپ کی خدمت بھی گئی، وہ بچوں کی خدمت، سب کچھ چلا گیا، میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے گڑھے میں ڈال دیا. اب یہ خسارہ ہی خسارہ ہے. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے ایسی زندگی چاہیے، مجھے ایسی زندگی بسر کرنی ہے. کیا میں، میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میں خسارے میں رہوں، یا اللہ کی نظر میں میں پلید رہوں؟ میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، ریاضتیں کر رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن اللہ کی مرضی کو نہیں جانا، اپنے پیدائش کے مقصد کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں پہچانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کیا، تو میں پلید ہوں. ابھی آپ لوگ خود سوچ لیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین.
آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے.
اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھے فرمانا ہے قل للذین کفروا ان ینتہون یغفر لہم ما قد سلف وَإِن تَوْ يَعُودُ فَقَدْ مَضَلَّ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اللہ کہتا ہے آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے, کافر کا لفظی معنی ہے انکار, اللہ کے حکم سے انکار کرنے والا. تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے, جب تک زندگی ہے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن ہمیں اپنی زندگی کے ختم ہونے کا ٹائم تو نہیں معلوم, اس لیے جلد سے جلد ہم اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. تو اللہ کہہ رہا ہے اب بھی اگر تم معافی مانگ لو اور اپنی اس روش سے باز آ جاؤ تو میں تمہاری پچھلی جتنی بھی غلطیاں ہیں سب کو معاف کر دوں گا, لیکن اگر تم باز نہیں آئے اور تم نے معافی نہیں مانگی تو یاد رکھو کہ میں نے جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ سلوک کیا وہی تمہارے ساتھ کروں گا. پچھلی قومیں کون ہیں؟ یہود اور نصارہ, ان کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے, ان کے پاس بھی کتابیں آئی تھیں, انہوں نے بھی پیغمبر کی سنت کو نہیں لیا, ان کتابوں کو نہیں مانا, اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری, اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ کر دیا ان کو. اسی طرح ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہی سلوک کرے گا کہ اگر میں نے اللہ اور رسول کو نہیں لیا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ معاملے کیے تمہارے ساتھ بھی کروں گا. اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ چاروں طرف؟ لیبیا میں اس وقت کیا ہوا؟ مراکش میں اس وقت کیا ہوا؟ تمام ملکوں پہ جہاں جہاں اللہ کی آفتیں آ رہی ہیں, یہ کیا ہے آپ لوگ دیکھ لیں, یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا انسانوں سے, مسلمانوں سے. اصل اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا حبیب ہے. زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے دی ہے, اپنی پہچان کے لیے دی ہے. اگر میں نے اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا, قرآن کو نہیں لیا, تو اللہ تعالیٰ مجھے انہی لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا, انہی کے ساتھ. تو خسارہ ہی خسارہ ہے, سب سے زیادہ خسارہ مسلمانوں کا ہے, یہ یاد رکھیں. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے اپنے متعلق, مجھے دوسروں کی فکر نہیں کرنی, مجھے اپنی فکر کرنی ہے کہ کہیں میں تو پلیت نہیں ہوں, کہیں میں تو خسارے میں نہیں ہوں, آخر کار میں تو خسارے میں نہیں رہوں گی قیامت کے دن, اور یہ خسارہ تو مجھے بستر مرگ پہ ہی پتہ چل جائے گا. جس نیت کے تحت زندگی گزاری, جس اصول اور جس مقصد کے تحت زندگی گزاری, بستر مرگ پر ہی پتہ چل جائے گا. ابھی روح نکل رہی ہوگی کہ آپ کو سب پردے ہٹا دیے جائیں گے, کھول دیے جائے گا سب کچھ. کچھ ہو نہیں سکتا اس وقت, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, اپنے اوپر کام کریں, واپس آ جائیں اللہ کی طرف, پورے کے پورے قرآن و سنت میں داخل ہو جائیں, قرآن و سنت کے مطابق زندگی. یہ نہیں کہ جو آسان ہوا وہ لے لیا, جو مشکل ہوا وہ چھوڑ دیا, نہیں, اپنی پک اینڈ چوز نہیں ہوگا, اپنی مرضی نہیں چلے گی, مرضی اللہ ہی کی چلے گی, مرضی اللہ کی لینی ہے, طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا ہے, تو ہماری بچت ہو سکتی ہے, نہیں تو عبادات سے ہماری بچت نہیں ہو سکتی. اگر عبادات سے بچت ہوتی تو شیطان کی ہوتی, نہیں ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے, پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے.
وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے, وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے.
اب اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونُوا فِتْنَةٌ يَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ کہہ رہا ہے ان سے اب مکہ سے ہجرت ہو گئی ہے, اب آ گیا حکم جہاد کا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے لڑو اس وقت تک جب تک یہ فساد چھوڑ نہ دیں اور یہ دین اسلام کو, دین کا جو طریقہ ہے یعنی جو قانون ہے, اسلام کا جو قانون ہے اس کو قبول. عقیدہ نہیں, عقیدہ بھلے وہ کسی کی بھی عبادت کرتے رہے لیکن جو دین کا قانون ہے جو وہ, اس پہ ان کو عمل کرنا ہوگا. اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے غالب ہونا چاہیے. اگر یہ بعض آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب بھی وقت ہے کہ یہ لوگ اپنے اس ہر دھرمی سے, اس نافرمانی سے واپس آ جائیں اور اللہ کے دین کو قبول کر لیں. لیکن اگر نہیں کریں گے تو کیا, وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا, اگر روگردانی کریں گے تو یقین رکھو کہ ان اللہ, یہ یقین رکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقی اور پرہیزگاروں کا ہمدرد ہے, کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے. یعنی اللہ کی, اب یہاں جو ہے اللہ کی جو مدد ہے وہ اپنے ولیوں کے ساتھ ہے, اپنے متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. بس اس دنیا میں جو, دنیا کی جو تقدیر ہے وہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر میں مسلم نان مسلم, ماننے والا نہ ماننے والا, اس کو نہیں دیکھا. اصل قانون جو ہے وہ دنیا میں امن ہونا چاہیے, فساد نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں فساد نہیں ہے, اسلام امن کا ہے قانون. اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, بھلے نہ مانو, لیکن آپ کو اسلام کا جو قانون ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا. تمام لوگوں کو, تمام لوگوں کو, خالی مسلمان نہیں, تمام لوگوں کو اس کے تحت, اسلام کے تحت زندگی گزارنی ہے جو اس کا قانون ہے. جیسے اس کے میں مثال آپ کو دوں, امریکہ میں جائیں ہمیں تو وہاں کا قانون ماننا ہے, ہمیں اس کے خلاف تو نہیں کرنا. اسی طرح ہم مسلمان ہیں تو نان مسلموں کو اور ہمیں اللہ اور رسول کا قانون ماننا ہوگا, ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے. بھلے ہم دل سے مانیں یا نہ مانیں, لیکن جو زندگی گزارنے کا قانون ہے, طریقہ ہے, وہ ہمیں لینا ہوگا, اس پہ عمل کرنا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ طریقہ ہے, میرا, میری جو مدد ہے, میری جو حمایت ہے وہ صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے, اور میں, مجھ سے بہترین اچھا کوئی بھی مددگار نہیں ہے, مجھ سے اچھا کارساز کوئی بھی نہیں ہے. ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے, تو کوشش کرو کہ اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اگر ہم گزاریں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. دنیا کا نہیں ہے, صرف دنیا کا نہیں ہے, دنیا, آخرت, قبر, ہر چیز کا فائدہ ہی فائدہ ہے. دین اسلام بے انتہا محبت والا, اللہ اور رسول انتہائی محبت کرنے والے, اللہ اور رسول سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ اولاد ہے, نہ کوئی ہے, صرف ایک اللہ اور رسول اور اپنا استاد. میں تو اب اس نتیجے پہ, اس نقطے پہ پہنچی ہوں کہ اگر ہم اپنے استاد کے ذریعے سے اللہ اور رسول سے جڑ گئے تو ہمیں پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم کسی کا خوف نہیں ہے. ایک ہی خوف ہمارے دلوں میں ہے کہ رب ہم سے ناراض نہیں ہو جائے. تو ہماری زندگی کا پورا کلیہ اس پہ ہونا چاہیے, ہر عمل اس عقیدے پہ, اس رویے پہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں ہم دیکھیں کہ رب کیسے ناراضی ہوگا, رب کی ناراضگی کہاں ہے اس کو چھوڑ دیں, رب کیسے راضی ہو رہا ہے اس کو اختیار کریں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں. اسلام انتہائی آسان ہے, انتہائی آسان ہے اور دینوں کے مقابلے میں. اور اسلام میں صرف امن ہے, سکون ہے, نفس مطمئنہ ہے, اللہ اور رسول کی محبت ہے, دنیا بھی بہترین, رزق کریم, اور موت بھی بہترین, اور پھر قبر بھی بہترین, اور پھر آخرت بھی اللہ کی ملاقات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب سب ختم ہو گیا.